سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم درود بيجي ملك محمد وعلى محمد شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے دنیا اور آخرت میں امام کی خوشنودی اور شفاعت کے حصول کے لیے دنیا کی مشکلات میں امام کی نظر کرم کے لیے اور در حقیقت اپنی اس دنیاوی زندگی میں ترقی و کامیابی کے لیے ایک دفعہ درود کا ہدیہ بھیجے اپنے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ انشاءاللہ یہ صلوات کا ہدیہ یہ نورانی ہدیہ امام کی خدمت میں امام کے والد محترم کی خدمت میں اور اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو ہمارا موضوع ہے اور ہم نے اپنا موضوع قرار دیا ہے کہ امام زمانہ کے لیے خود کو کیسے تیار کریں اس لیے کہ موجودہ حالات میں اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے امام کی شناخت اور معرفت حاصل کریں اس لیے کہ جب تک کسی بھی چیز کی شناخت اور معرفت نہیں ہوگی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس چیز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر یہ موبائل ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا ماڈل کون سا ہے مثال کے طور پر لیکن جب مجھے اس کی خصوصیات پتہ چل جائیں گی اس کی پہچان ہو جائے گی اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی میں دوستوں سے پوچھ لوں گا تو اس کے بعد جا کر جب اس کی خصوصیات کا علم مجھے ہو جائے گا تو تب میں جا کر بازار پوچھوں گا بھائی اس کمپنی کا موبائل اس ماڈل کا موبائل آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوتا آپ نے کسی آدمی سے سنا جناب یہ موبائل اچھا اور آپ فوراً ہی جا کر مثال کے طور پر بازار سے وہ موبائل لے آتے ایک چھوٹی سی چیز بھی خریدنے کے لیے موبائل انسان کیا کرتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے تحقیق کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے اور تب جا کر جب اسے خصوصیات کا علم ہو جاتا ہے جب اسے پہچان حاصل ہو جاتی ہے جب اسے شناخت حاصل ہو جاتی ہے تب جا کر وہ بازار میں اس کو تلاش کرتا ہے کہ یہ ان صفات والا موبائل کہاں ہے تو جب ہم حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں درود بھیجئے محمد علیہ وسلم تو پھر لازمی ہے کہ ہم شناخت اور معرفت حاصل کریں اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر شناخت اور معرفت اور پہچان کے انسان کو اس کی اہمیت کا اس کی امپورٹنس کا اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا لہذا جیسے جیسے حالات رہے اور حالات مساعد رہے تو آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے ویسے تو ہم نے ایک مہینے کا وعدہ کیا ہے یعنی چار ہفتے آپ کی سما خراشیوں کا سبب بنیں گے لیکن ممکن ہے چونکہ 23-25 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کے لیے کچھ انتظامی امور ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید آئندہ آنے والے ہفتے کے بعد یعنی تیسرے ہفتے میں حاضر نہ ہو سکوں انشاءاللہ بہرحال کوشش رہے گی کہ ہفتے کی رات میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں اور اپنے عرائض کو پیش کر سکیں اس لیے کہ گفتگو آئے گی تو پھر میں اس کو عرض کروں گا درود بھیجیے محمد والے محمد سورہ رات کی 11th آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت فرمایا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے، جب تک خود انسان اپنی حالت تبدیل نہ کرے، جب تک خداوند عالم کچھ نہیں کرتا، جب دیکھتا کہ ہاں میرا بندہ، میرے بندے، یہ قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، تو خداوند عالم پھر ان کی مدد کرتا ہے. اور لطف کی بات تو یہ ہے، خداوند عالم نے یہاں پہ انسان نہیں کہا بلکہ کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، انسان نہیں کہا کہ ایک انسان اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک انسان کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان پڑھنے لکھنے میں تو اتنا ہے نہیں، اب جب امتحان آ جاتے فوراً حضرت عباس کے اللہ میں پہنچ جاتے، مولا عباس پاس کرا دیں، مولانا ہماری دعا کیجئے، امتحان ہو گئے، رزلٹ آنے والا ہے. خوب اگر ایسے امتحان میں پاس ہونے لگے تو پھر فائدہ کیا ہے. ایک ایسے ہی بچی جو ہے وہ میری والدہ جو کہ استخارہ دیکھتی تھی ان کے پاس آئی. اب بعض اوقات بچے بھی ایسے، یہ واقعہ میں نے کئی جگہ نقل کیا، آپ بھی سماعت فرما لیے، شب ولادت ہے اگر لبوں پہ تبسم آ جائے تو کیا کہنے، درود بھیجے محمد و آل محمد. وہ بچی آئی، میں خود میٹرک کے انٹر کی طالبہ تھی، تو اس نے کہا خالہ کہ استخارہ دیکھ دیں، والدین کہ استخارہ دیکھ دیا، دوسرا استخارہ دیکھ دیا، دوسرا استخارہ دیکھ دیا، چار استخارے، آٹھ استخارے، دس استخارے، بارہ استخارے، استخارے میں استخارے. والدہ نے پوچھا بیٹا یہ استخارے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ آنٹی یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ سوال امتحان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو بعض اوقات انسان، اب اگر انسان انفرادی زندگی میں بھی اپنی حالت تبدیل نہ کرے تو کیا ہوگا، خدا بھی اس کو اس کی حال پہ چھوڑ دے گا، مولا عباس بھی اس کی مدد نہیں کریں گے. مولا عباس کہیں گے کہ کتابوں کا ڈھیر تیرے پاس ہے، اگر پڑھ لیتا تو کیا بات ہوتی. تو چہ جائے کہ ایک قوم، پوری ایک ملت، پوری ایک نیشن کی جس کو اپنی حالت تبدیل کرنی ہے، جب تک اجتماعی طور پر، اس لیے اللہ نے کہا جب تک قوم اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گی میں بھی اس کی حالت تبدیل نہیں کروں گا. یہ نسخہ کہاں سے لائیں کہ ہم بحیثیت شیعہ قوم، خصوصاً اس زمانے میں، دیکھیں شیعہ قوم کے مختلف زمانے رہے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، کربلا کے بعد جتنے آنے والے انقلاب تھے، بحران تھے، پریشانیاں تھیں، اور اس کے بعد اس عصر غیبت میں یہ قوم جی رہی ہے، مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ جاری ہے. لہذا ہم اس دور غیبت میں کہ انشاءاللہ خداوند عالم بہت جلد ہمارے امام کا ظہور فرمائے اور ہم اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے امام کا ظہور دیکھ سکیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی، کون سا نسخہ لائیں کہ جو ہمیں تیار کر سکے امام زمانہ کے لیے، ہم خود کو کیسے تیار کریں. تو اس کے لیے سب سے بہتر نسخہ مجھے جو نظر آئے وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کا تجویز کردہ نسخہ ہے. خود امام زمانہ نے ایک نسخہ دیا ہے، ایک دوا دی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، میرے انقلاب کے لیے زمین ہموار کرو، تو پھر میں تمہیں ایک دعا بتا کے جا رہا ہوں، اور یہ دعا تم پڑھتے رہو گے، اپنی اصلاح کرتے رہو گے، تمہاری تیاری ہوتی رہے گی. اور یہ دعائیں جو ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ جناب مثلا اب ہماری دعا کیا ہوتی ہے، مولانا دعا کرا رہے ہیں، خداوندہ یہ کر دے، خداوندہ وہ کر دے. اب کوئی جو ہے وہ نوجوان جو ہے جس کو سمجھ میں تو آ نہیں رہا مولانا کیا کر رہے ہیں، وہ ایسے مت میں کہ الہی آمین، زیارت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑی سی بول لگی مجلس، فوراً ہاں بھائی مولانا بھی مصائب پہ نہیں پہنچے، انجمن والے سے گرو جا بھی کاروان آدھا بھی نہیں پہنچے، مثال کے طور پہ ابھی جنوا خان نہیں پہنچے، مولانا نہیں پہنچے، جیسے ہی مصائب شروع ہو جلدی سے ایس ایم ایس ہو گیا انجمن آ گئی، مثال کے طور پہ پوری توجہ کہیں اور ہوتی ہے. دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، دعا عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہماری پریشانی اور بدبختی کا راز یہی کہ ہم دعا پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کتاب کو بند کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، دعا پڑھ کر سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ پڑھنا مقدمہ بنتا ہے عمل کرنے کا. توجہ فرمائیے گا بھائی، ہم اپنے گھروں پر علم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پہچان ہو کہ یہاں پہ ایک علی والا رہتا ہے، یہاں پہ ایک عباس کا ماننے والا رہتا ہے، یہاں پہ ایک محب اہل بیت رہتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر پر اب ڈش اینٹینا کی نہیں، کیبل کی نہیں، بلکہ عباس کے علم کی حکمرانی ہوگی. وجہ یہی ہوتی نا بھائی، برکت کے لیے لگاتے علم، علم برکت کے لیے لگایا. کیوں لگایا؟ تاکہ اس گھر پر عباس کے علم کی برکت ہو. تو اس دل پر کس کی برکت ہونی چاہیے؟ اس دل پر علمدار کا سایہ ہونا چاہیے. تو علم لگانا مقدمہ بنے گا کہ حضرت عباس کی محبت دل میں آئے. اسی طریقے سے دعا پڑھنا مقدمہ بنے گا عمل کرنے کا. لیکن ہم پہلے ہی مرحلے پر آ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھی اور زیارت پڑھی اور کتاب بند کر دی. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں چابی ہو گھر کی اور آپ گیٹ کھولیں، دروازہ کھولیں، لاک کھولیں، اور لاک کھولنے کے بعد آپ کیا کریں؟ وہیں کھڑے ہو جائیں، جناب میں تو اپنے گھر پہنچ گیا، میں نے دروازہ بھی کھول دیا، اب چائے بھی یہیں آ جائے گی، بچے بھی یہیں ملنے آ جائیں گے، جناب کھانا بھی باہر دہلیز پہ آ جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تالا کھولنا، چابی سے دروازہ کھولنا مقدمہ ہے گھر میں داخل ہونے کا. لہذا دعا پڑھنا مقدمہ ہوتی ہے، مقدمہ بنتا ہے دعا پر عمل کرنے کا. لیکن اگر دعا پڑھ کے رکھ دیں تو پھر اس دعا کی گلستان میں جو باغ ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو پھول ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کی خوشبو سے مستفید نہیں ہو سکتے. درود بھیجے محمد و آل محمد. خوب، یہ دعا ہے، یہ خود دعا امام زمانہ کی تعلیم کردہ ہے. اور امام زمانہ نے اس میں تقریباً، میں آپ کے سامنے اگر فہرست عرض کروں کہ ایک دعا میں کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں. انفرادی حقوق بیان فرمائے ہیں ایک انسان کے، اجتماعی اور سیاسی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ ایک انسان ہیں تو آپ کا انفرادی طور پہ آپ کا کیا وظیفہ بنتا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے. من حیث الشیعہ قوم، آپ کی کیا ذمہ داری اجتماعی اور سیاسی سطح پر، اور اقتصادی طور پر، معاشی طور پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے، وہ اس دعا میں امام زمانہ نے بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد امام زمانہ نے 11 قسم کے گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ گروہ اپنے آپ کو تیار کر لیں تو خود بخود قوم کی اصلاح ہو جائے گی. پہلا جو امام نے گروہ بتایا ہے جو اپنی اصلاح کرے، وہ ہے علماء کا گروہ. علماء سے صرف مراد صرف مولوی صاحب نہیں ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے علماء کی گردن اڑائیں گے، ہم کہتے ہیں لو بھائی پلانچی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، قوم گئے ہوں گے وہاں، کہتے تھے لوگوں نے اڑائی بھی ایک حدیث الٹی سیدھی کہ یہاں پہ علماء کے سر کٹیں گے اور یہاں پہ خون کی ندی بہے گی. امام زمانہ کو نعوذ باللہ ایک بہت ہی خوفناک شکل میں پیش کرنا ہے، یہ دشمن کی سازش ہے. تو علماء سے مراد علم رکھنے والا، یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس علم ہو اور وہ اپنی ذمہ داری پر عمل نہ کرے. اسلام کی نگاہ میں عالم سے مراد کون ہے؟ مولوی صاحب نہیں ہے، عالم نہیں ہے، آیت اللہ نہیں ہے، صرف ہر وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے. ہاں، یہاں پر مراد جو خاص مراد ہے وہ علماء اکرام مراد ہیں. دوسرا گروہ جو امام زمانہ نے ذکر کیا ہے وہ طالب علموں کا گروہ ہے. علماء کے بعد فوراً جس گروہ کا تذکرہ کیا ہے، طالب علموں کا گروہ. تیسرا گروہ سننے والوں کا گروہ، یعنی سننے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی ہم نے جو 2 مہینے 8 دن مجلس سنے، یہ مجلس سننا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں جناب مجلس ہے، ثواب میں چلے جائیے اور اس کے بعد قصہ ختم. نہیں، امام زمانہ کہہ رہے ہیں دیکھو جو بات سن رہے ہو وہ کتنی بڑی امانت ہے تمہارے پاس. انشاءاللہ ذکر آئے گا تو اس کر گوا. اور اس کے بعد چوتھی ذمہ داری بزرگ افراد کی ہے، معاشرے کے بزرگ افراد، ضعیف افراد، معمر افراد، سن رسیدہ افراد، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو جنہوں نے اپنی ریش سفید کی ہے، جنہوں نے ایک تجربات میں زندگی گزاری ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. پانچویں ذمہ داری جوانوں کی ذمہ داری ہے. جوان کسی قوم کے کیا کریں، کیسا عمل کریں. اس کے بعد عورتوں کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری یہاں سے عورتوں کو کس طرح مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے عورتوں کو نکال دیا. اسلام کی پہلی جماعت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے, یعنی اسلام کی پہلی جماعت میں عورت شریک ہے, بازار میں شریک, مکس گیدرنگ میں شریک, شادی میں شریک, ہر جگہ شریک, لیکن اگر مسجد آنے لگے نماز کے لیے نہیں, خواتین نہیں آ سکتی, جلوس میں جانے خواتین نہیں آ سکتی. امام زمانہ کہہ رہے نہیں, میرے انقلاب میں خواتین کا حصہ ہے, ان کو مت بھولو. جو لوگ خواتین کے دروازے بند کرتے ہیں امام زمانہ ان سے سوال کریں گے. اور اس کے بعد ساتویں ذمہ داری جس گروہ کا تذکرہ بیان کیا ہے وہ اہل ثروت مال و دولت رکھنے والے افراد ہیں, کہ تم نے مال و دولت کمایا ہے, ٹھیک ہے تم نے کمایا ہے, لیکن تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد امام نے حاکموں کی, ارباب اقتدار کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے, پولیس اور سیکیورٹی کے افراد کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے, اس کے بعد عام افراد کی, عوام الناس کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے, اس کے بعد بھی دوسرے وضع فرمائی. تقریباً 11 گروہ 11 گروپس کا امام نے تذکرہ کیا ہے اس مختصر سی دعا میں. اب یہ دعا کتنی قیمتی ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ دعا اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہے. اور یہ دعا اگر میں آپ کو یہاں پر البلد الامین میں صفحہ نمبر 350 میں ذکر کی گئی ہے, اور یہ کتاب جس سے میں یہ نقل کر رہا ہوں یہ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت جوادی عاملی مفسر قرآن ہیں, کہ خدا ان کے عمر کو طولانی فرمائے, ان کی کتاب سے یہ دعا نقل کر رہا ہوں, اور اس کی تشریح ان کے خطبات کی روشنی میں اور اپنے بیانات کی روشنی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. خوب, یہ تو تھی اس دعا سے متعلق, انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو اس کو میں عرض کروں گا کہ 11 گروہ اور مختلف افراد امام نے بتائے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو تیار کرو, کس طرح اپنے آپ کو پریپئر کرو, کس طرح اپنے آپ کو ریڈی کرو. اس لیے کہ امام زمانہ کا نام غیبت اور انتظار یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں, یعنی جب بھی امام زمانہ کا نام آئے گا غیبت ذہن میں آئے گی, جب بھی غیبت ذہن میں آئے گی انتظار ذہن میں آئے گا. اب یہ انتظار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مختصر الفاظ میں آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ انتظار ہے کیا؟ ہم کائنات کے صالح ترین, نیک ترین, متقی ترین شخص کا انتظار کر رہے ہیں, جو کائنات میں آ کر عدل و انصاف کو پھیلا دے گا. تو پھر اس کے انتظار کرنے والوں کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, یعنی ایسا تو نہیں ہو کہ امام زمانہ تو پوری دنیا میں آ کر اسلامی انقلاب برپا کریں گے, عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے, اور میں انگلی کٹا کے بھی شہیدوں میں نام لکھوانا نہیں چاہتا. جناب مولا آئیں گے, مولا خود ہی کر لیں گے. اگر مولا کو خود ہی کرنا ہوتا تو پھر خداوند عالم پھر اس غیبت میں نہ بھیجتا. غیبت میں بھیجنے کی جو وجوہات بیان کی ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قوم کو تیار کرنا ہے. اس کی ایک سادی سی مثال میں دوں, بچے روڈ پر کرکٹ کھیل رہے ہیں, کسی نے چھکا مارا, شاٹ مارا اور بلب توڑ دیا, پھر پہنچے کے سی والے کے پاس, جناب بلب لگا دیجیے, بلب لگا دیا, پھر بچوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا, شاٹ مارا ایک اب شیطان بچے نے, پھر توڑ دیا, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, چھ دفعہ. اب کیسی والے کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ جب تک تمہیں اس بلب کی اور اس روشنی کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا ہم بھی آگے بلب نہیں لگیں. خدا وند عالم نے 11 چراغ امام معصوم کی شکل میں ہمیں دیے امت محمدی کو, لیکن سب کو شہید کیا. اب خدا نے کہا 12ویں کو بچا کے رکھوں گا, جب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کرو گے 12ویں کا ظہور نہیں ہوگا. لہذا یہ تصور مت کیجئے, اکثر لوگ کہتے ہیں امام کے لیے دعا مت کرو, درود مت بھیجو, واجب فرج مت کرو. کیوں بھائی, وہ خود ہی آ جائیں گے, آپ کو کیا جلدی پڑی ہے. جب نہیں امام, دیکھیے امام کا ایک لفظ ہے لقب منتظر اور ایک ہے منتظر. ہم منتظر ہیں, انتظار کرنے والے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو منتظر ہے, جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ خود منتظر ہے کہ کب میری سپاہ کامل ہوتی ہے, کب میرے نوجوان تیار ہوتے ہیں, کب میری قوم اٹھ کھڑی ہوگی تو میں بھی پردہ غیبت سے حکم خدا سے ظہور کروں. وہ انتظار کر بھی رہے ہیں اور انتظار کیا بھی کہ ان کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. خود امام زمانہ کی تاکید ہے, سفارش ہے اپنے شیعوں سے کہ میرے شیعوں میرے ظہور کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ جب تم میرے ظہور کے لیے دعا کرو گے تو اس میں تمہاری بھی آسانی ہے, میرے فرج کے لیے دعا کرو گے تو اس میں تمہارا بھی فرج, فرج یعنی گشائش یعنی آسانی. اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار و فرج من اللہ, میری امت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار کرنا ہے. خوب انتظار کرنے نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا نیک ترین, متق ترین, پاکیزہ ترین, صالح ترین افراد, تو پھر اس کے ماننے والوں کو بھی نیک پاکیزہ صالح افراد ہونا چاہیے. یہاں پہ مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے, فارسی میں پہلے سناؤں تاکہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. منتظران صالح بایت خود منتظران مسلم بایت خود صالح باشن, یعنی جو آ کے اصلاح کرے گا پردہ غیبت سے اس کے ماننے والوں کو بھی خود اچھا اور صالح اور نیک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ امام زمانہ تو آ کر اچھائی کا پیغام پہنچائیں گے اور ہم یہاں پر ان کے نام پر ان کی قوم بن کر برائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. لہذا ایک تشابہ, ایک وجہ مماثلت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس انتظار کو افضل عبادت کہا ہے, لہذا اس افضل عبادت کے بہت سارے مراحل ہیں, اور ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے افکار, نظریات, عقائد, دین اور ان کی دینی باتوں کو مستحکم کریں, مضبوط بنائیں, اور ان کے دلوں میں, ان کے دماغ میں جو سوال اور شبہات اور شکوک موجود ہیں ان کو دور کریں. یعنی سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ امام زمانہ کے لیے تیار ہوں. اور یہاں پر درود بھیجیے محمد والے محمد. یہ انتظار صرف افکار و نظریات کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسلحے کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تیار کرو. فرماتے ہیں امام لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا, تم میں سے ہر شخص پر لازمی ہے کہ وہ امام زمانہ کے انقلاب اور قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے, خواہ ایک تیر رکھ کر ہی اپنے آپ کو کیوں نہ آمادہ کرے. ولو سہمن, ایک تیر تمہارے پاس ہو, کم سے کم نیت تو کرو کہ امام زمانہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وہ اکثر میں مذاق میں کہتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا یہاں صبح کی نماز میں کتنے افراد آتے ہیں, کتنے نوجوان آتے ہیں, ساری قوم تو عزاداری کر کے سو رہی ہوتی ہے صبح کے وقت, مسجد میں تو کوئی بھی نہیں آتا, اور جو بیچارے ہوتے ہیں وہ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, کوئی لاٹھی سے چل رہا ہوتا ہے, کوئی اثر سے چل رہا ہوتا ہے, کسی کو بیچارے کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, کسی کا گردہ خراب ہے, کوئی دوڑ نہیں سکتا. اب یہ بیچارے تو امام زمانہ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے. جو قوم, جو نوجوان, جو صبح جس کو ہونا چاہیے وہ صبح کی نماز میں ہوتی نہیں ہے. تو امام کہہ رہے کہ دیکھو تیاری کرو امام کے لیے, ایک تیر بھی اپنے ساتھ رکھو, لیکن نیت تو کرو اپنے ساتھ. ایسا نہیں ہو کہ جناب ہم جو ہیں وہ ساری رات شبے داری کر کے سو جائیں, اور جب امام زمانہ جمعے کے دن پکاریں کہ میں منتظر ہوں, بقیت اللہ آ گیا ہوں, قوم تو بڑی سو رہی ہے. اب جو بیچارے چار بزرگ ہوں گے وہ کتنے, دو قدم چار قدم بزرگوں سے, یعنی عرض معذرت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ جو ہیں کچھ نہیں کر, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ بزرگوں یہ بعد میں باٹی تقسیم کیے گا, یہاں پہ کوئی جلدی تو ہے نہیں نا, انشاءاللہ سب آرام سے اس کو لے سکیں گے, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ توجہ ادھر ادھر ہو. درود بھیجیے محمد والے محمد. اس لیے کہ موبائل میرے پاس ہے, میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم اوور نہیں ہو جائے, اس لیے کہ اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. کتنی دیر ہوئی ہے اور کتنی دیر باقی ہے؟ آن ایئر ہے, اوپن ہے. سروت ایک گھنٹے کے لیے لگا, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. ہاں نہیں نہیں جان مجھے تو جانا ہے, آپ نے نہیں جانا تو درود بھیجے محمد وال محمد. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ایک سچا منتظر وہ ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سچا منتظر وہ ہے جو مرد میدان ہوتا ہے. امام کہنے ایک تیر بھی تمہارے پاس ہو رکھو, پسٹل ہو, رائفل ہو, ایک گولی بھی ہو تو رکھو, تیار تو کرو اپنے آپ کو. ہاں قانون اسلحہ ہونا چاہیے, اس کی میں تائید کروں گا, اپنے آپ کو تیار کرو. جس کے پاس اسلحہ ہے وہ دوسرے سے اسلحے دوسروں کو چلانا سکھائے, کہوں گا یہ, لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے اور آپ خدا نخواستہ حوالات کی ہوا کھائیں. تیار ہو, یہ کس کا قول ہے میرے چھٹے امام؟ ولو سہمن, اس زمانے میں تیر تھا, آج رائفل ہے, آج گولی ہے, آج مختلف ہتھیار ہیں, آج مختلف ہنر ہیں, اسکلز ہیں, صلاحیت ہیں, ان سب کو تیار کر اپنے آپ کو. تب آئیے اس دعا پر کہ جس میں امام نے مختلف گروہ جو ہیں وہ بیان فرمائے. اس طرح میں آپ کی بوریت کے سبب نہیں ہوں گا, صرف جو انفرادی امور ہیں ان کو بیان کرتے. وہ دعا تو طویل ہے, وہ دعا بھی مفاتح الجنان میں موجود ہے, جو حضرت پڑھنا چاہے مفاتح الجنان میں بھی موجود ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمہ. صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا لے کر جو انفرادی نوعیت کا ہے اس کا آپ کے سامنے عرض کروں گا. امام فرماتے ہیں آپ الہی آمین بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ امام کی زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے ہیں. لہذا دل سے دعا کریں کہ دل سے جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی, اور شب ولادت ہے, امام ہے, انشاءاللہ امام کے طفیل ہماری دعا قبول ہوگی. اے خدا ہمیں توفیق دے اپنی اطاعت کی, اے خدا ہمیں توفیق دے اپنی گناہ اور اپنے معصیت سے دوری اختیار کرنے کی, اے خدا ہمیں نیتوں میں سچائی عطا فرما, اے خدا ہمیں برائی اور حرام کاموں کی معرفت عطا فرما, اے خدا ہمیں ہدایت اور رہنمائی سے سرفراز فرما, اور ہمیں اپنی راہ میں, اپنے دین کی راہ میں استقامت عطا فرما. اے خدا ہماری زبانوں کے ذریعے سے ہمیں نیک اور اچھے اور حکمت و دانائی کی باتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے. اے خدا ہمارے شکموں کو حرام اور شبہناک غذا سے محفوظ فرما. اے خدا ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا. اے خدا ہماری آنکھوں کو فجور, فسق اور خیانت کرنے سے بچا. اے خدا ہمارے کانوں کو لغو, بیکار, بے مقصد اور غیبت کی باتیں سننے سے بچا. اے خدا ہمارے علماء پر اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ زہد و نصیحت حاصل کر سکیں. ہمارے طالب علموں کو جد و جہد, اسٹرگل اور رغبت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمارے سننے والوں کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ وہ جو نصیحت کی جا رہی ان کو. اے خدا ہمارے مریضوں کو شفا اور راحت عطا فرما, ہمارے مرحومین پر رحمت اور رافت عطا فرما. اے خدا ہمارے بزرگوں کو وقار و سکون عطا فرما. اے خدا ہمارے نوجوانوں کو اپنی بارگاہ کی طرف لوٹنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری خواتین کو حیا اور عفت کی توفیق عطا فرما. ہمارے ثروت مندوں, دولت مندوں کو تواضع اور وسعت عطا فرما. ہمارے فقراء کو, ہمارے فقیروں کو, تندامنوں کو صبر اور قناعت عطا فرما. ہمارے جو مثال کے طور پر میدان جنگ میں مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کو نصرت اور غلبہ عطا فرما. اے خدا ہمارے اسیروں کو رہائی اور راحت عطا فرما. ہمارے ارباب اقتدار کو عدل اور انصاف اور پیار و محبت سے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہماری پوری قوم و رعیت کو انصاف اور اچھی سیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمارے حجاج کو اور زوار کو, خواب و زوار مکہ و مدینہ کے ہوں یا کربلا و سامرہ و دوسرے اعتبار عالیات کے ہوں, ان کے مال میں, ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. اے خدا حج, عمرہ اور جو واجبات تم نے ہم پہ فرض کیے ہیں وہ سب ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے امام کے, بس اس کا ایک جملہ لے کر انشاءاللہ پھر بقیہ تفصیل آئندہ آنے والے درس میں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة. انفرادی, یہ سب کی ذمہ داری ہے, میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی, بزرگ بچے ارباب اقتدار رعیت قوم علماء سننے والے پڑھانے والے سب کی ذمہ داری, ماتمی نوجوان نمازی سب کیا ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ. پہلی چیز کیا, امام نے اطاعت کی توفیق خداوند عالم ہمیں عطا فرمائی. توفیق کیا چیز ہوتی ہے, خداوند ہمیں توفیق دے دے, اب اتنی ساری توفیق مانگتے ہیں نا, وہ توفیق کیا ہوتی ہے, ہمارے ذہن میں آتا ہے حضرت جبرائیل آئیں گے ایک تھال لے کے آئیں گے, اس پہ ایک کپڑا ڈلا ہوگا, کہیں جناب آپ نے توفیق مانگی تھی, یہ توفیق آپ کے پاس آ گئی ہے, ماشاء اللہ یہ لیجیے, خداوند مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پڑھوں. حضرت جبرائیل آئیں گے, ریل کھولیں گے میرے سامنے, قرآن رکھیں, کہیں گے جناب آ جائیے, ریل کھل گئی ہے, قرآن کی تلاوت کر لیجیے. یہ توفیق اس چیز کا نام ہے نہیں, توفیق در حقیقت عمل سے متصل ہونے کا نام ہے. توفیق اور عمل جتنا نزدیک ہوگا, جتنا جتنی توفیق مانگیں گے اتنا ہی عمل میں اضافہ ہونا چاہیے, اور جتنا عمل آپ کرتے جائیں گے اتنی ہی توفیق آپ کو مزید ملتی جائے. توفیق وفق سے ہے, وفق یعنی اپنا حصہ لے لینا. ہم اس مجلس اس محفل میں بیٹھے ہیں, خدا بندہ توفیق دے ہمیں ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں. خوب یہاں سے اٹھ کے جائیں, دیکھیں کتابیں ہیں نہیں ہیں, لائبریری ہے کہاں پر ہے, جائیں کتابیں کھولیں خریدیں پڑھیں, تاکہ امام کی معرفت, امام آ کے کیا کریں گے, امام کی زندگی کیسی ہے, امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب اگر یہاں توفیق کا سوال کیا اور گھر جا کے کتاب نہ کھولی تو یہ توفیق, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توفیق یعنی عمل کی کوشش کریں, جتنا جتنا آپ عمل کی کوشش کریں گے اتنی ہی توفیق بڑھتی جائے گی, اتنا ہی عمل بڑھتا چلا جائے گا. تو پہلی چیز امام نے کیا طلب کی ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, اطاعت کی توفیق, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت, اور زمان غیبت میں مجتہدین اور ولی فقیہ کی اطاعت امام کے حکم سے. لہذا یہ اطاعت ہم پہ فرض ہے کہ جہاں امام نے کہا کہ تم تقلید نہیں کر سکتے, وہاں امام نے کہا تقلید کرو, سیاسی اجتماعی مسائل ولی فقیہ کی طرف جاؤ, اگر امام وقت موجود ہے تو پھر امام وقت کی طرف رجوع کرو, لیکن اگر امام نہیں ہے تو اس کا نائب عام موجود ہے ولی فقیہ کی شکل میں یا مشتہد کی شکل میں, اس کی طرف رجوع کرو. لہذا یہ توفیق اطاعت در حقیقت ہمیں امام سے قریب کرے گی. ہم جتنا جتنا عمل کرتے جائیں گے, جتنا جتنا نیک بنتے جائیں گے, امام سے قریب ہوتے جائیں گے. عزیزان گرامی, بس یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے, اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک گفٹ امام کو دیں. بس اگر چاہتے ہیں کہ امام کی نظر کرم ہم پر ہو تو ایک فارمولا آپ کو دے کے جا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. بھائی مثال کے طور یہ گفٹ مجھے مل گیا, وہ اول تو کہتے ہیں مولوی کو کوئی گفٹ دینا نہیں چاہیے, دینا ہے تو تسبیح دیں, سجدہ گاہ دیں, جا نماز دیں, موبائل تو کوئی دیتا نہیں. اگر یہ مثال کے طور پر غلطی سے مجھے دے دیں اور میں جلدی سے لے کے جناب, ایسا نہیں کہ ان کی نیت بدل جائے فوراً چلا جاؤں, کہیں گے کاش مولانا کو نہ دیا ہوتا, تھینک یو کہہ دیتے مولانا, کہتے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ. ایک انسان کو ایک انسان سے کیا ہوتا ہے, ایک امید ہوتی ہے, بھائی کم سے کم تھینک یو تو کہہ دیتے مولانا, بڑے بے مروت انسان ہے, آپ نے تھینک یو ہی نہیں کہا. یعنی ایک انسان کو ایک انسان سے کیا ہوتی ہے, شکریہ کی امید ہوتی ہے, زبانی کلام ہی صحیح. بھائی آپ کسی کے گھر پہنچے, بھائی ماشاء اللہ, بھائی آپ بڑی زحمت کی, آپ نے یہ پھل فروٹ لے کر آئے, بڑے زحمت کی آپ نے, کیا ضرورت ہے اس کی تکلف کی, زبانی کلام میں شکریہ ہوتا ہے. تو ایک انسان جب انسان کے گھر تحفہ لے کے جاتا ہے, یہ تحفہ دیتا ہے یا گفٹ دیتا ہے, تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اگر ہم کوئی امام کو تحفہ دیں اور گفٹ دیں, ہدیہ دیں, تو کیا امام ہمارا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ کریں گے, لیکن امام کا شکریہ کا انداز مختلف ہوگا. تو کوشش کریں جب بھی درود بھیجیں وعجل فرجہم ضرور کہیں. یہ ہدیہ ہے امام کے لیے. ایک دوسرا یہ کہ ایک تسبیح دل سے زبان سے نہیں, دل سے امام کے لیے صلوات بھیجیں, پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی برکت آئے گی امام کی طرف سے. خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی امام کے قریب ہو رہے ہیں اور امام کی توجہ بھی آپ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول کی اور خصوصاً اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند یہ جو ہم نے امام زمانہ کی دعا اپنی زبان سے ادا کی ہے، یہ نورانی جملے جو ہماری گناہگار زبان پہ تھے، خداوندہ اس دعا میں وہ تاثیر عطا فرما کہ گویا یہ امام زمانہ کی ادا سے ادا ہو رہی ہو یہ دعا. خداوندہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں بحق محمد آل محمد قبول فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے سچے انصار اور مجاہدوں میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ